الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى محترم حاضرین جمعہ پچھلے خطبہ جمعہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں کچھ خاص باتیں آپ کے سامنے بیان کی گئیں اسی سلسلے کی آج یہ دوسری اور آخری کڑی ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پیارے صحابی تھے یوں تو آپ کو اپنے سارے صحابہ سے محبت تھی لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہی کچھ اور تھا نبی کے ساتھ قدم قدم پر رہنا جہاں نبی جا رہے ہیں وہاں حضرت ابوبکر بھی جا رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ بخاری شریف کی ایک حدیث میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ای الناس احب الیک اے اللہ کے رسول آپ کو لوگوں میں سب سے زیادہ کس سے محبت ہے آپ نے فرمایا عائشہ مجھے عائشہ سے سب سے زیادہ محبت ہے حضرت عمر بن عاص نے پوچھا من الرجال مردوں میں کس سے سب سے زیادہ محبت ہے تو آپ نے فرمایا ابوہا عائشہ کے باپ سے سب سے زیادہ محبت ہے مجھے ابو بکر سے سب سے زیادہ محبت ہے پوچھا اس کے بعد کون کا عمر ابن خطاب تو یہی ترتیب تھی صحابہ کرام بھی یہ بات جانتے تھے کہ اللہ کے نبی کو سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت ہے تو ابوبکر سے وجہ کیا تھی؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی اپنی زندگی میں اللہ کے نبی کے کسی فیصلے پر کبھی کوئی اعتراض نہیں کیا. بہت سارے حالات ایسے بھی آئے اللہ کے رسول کی زندگی میں جب دیگر صحابہ کرام اضطراب کا شکار ہوئے. ابھی میں مثال دوں گا, لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹل رہے. معراج کا واقعہ یاد کیجیے, اللہ کے رسول جب معراج سے آئے اور آپ نے کافروں کو بتایا کہ میں کل رات گیا تھا اور ساتوں آسمان کی سیر کی, بیت المقدس گیا ساتوں آسمان کی سیر کی, جنت اور جہنم کے مناظر دیکھے, تو کافروں نے اس کو ایک جو ہے مذاق اور ایک گپ کی حیثیت دی. کہا کہ 1000 کلومیٹر کا سفر آپ نے رات بھر میں طے کر لیا, اور یہ وہ زمانہ تھا جب لوگ اونٹ اور گھوڑے کی سواری کرتے تھے. مکہ سے بیت المقدس جانے میں کم سے کم 1 مہینہ لگتا تھا. لوگ دوڑے دوڑے ابو بکر کے پاس آئے, کہا اے ابو بکر آج تو تمہارے ساتھی نے, تمہارے دوست نے ایسی بات کی کہ تم بھی سنو گے تو کہو گے جھوٹ بول رہا ہے. مستدرک حاکم کی روایت ہے, صحیح روایت ہے. پوچھا کیا کہا میرے ساتھی نے؟ کہا کہ بولتے ہیں کہ ایک ہی رات میں میں بیت المقدس ہو کے چلا آیا. بتاؤ یہ ماننے والی بات ہے؟ حضرت ابو بکر نے کہا کہ اللہ کے رسول نے یہ بات کہی ہے؟ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول نے یہ بات کہی. کہا کہ آپ نے کہی ہے؟ لقد صدقت, سچ کہا. کہا کہ میں تو اس سے زیادہ حیرت والی بات, اس سے زیادہ ناممکن بات کو میں جب اپنے نبی کی بات کو سچ مانتا ہوں. میرے نبی کہتے ہیں کہ صبح شام میرے پاس جبریل آتے ہیں اور قرآن کی وحی لے کر آتے ہیں, میں اس پر ہی ایمان رکھتا ہوں. تو یہ کون سی بڑی بات ہے؟ تو یہ معاملہ تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. غزوہ تبوک کا معاملہ آیا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں زندگی میں پہلی بار مجھے ایسا محسوس ہوا کہ آج میں ابو بکر سے بازی مار لے جاؤں. علامہ ابن ہشام اپنی سیرت کے اندر نقل کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بہت سارا مال وغیرہ لے کر آئے تو اللہ کے حبیب نے پوچھا ما ابقیت لأہلک, اپنے گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا کہ نہیں چھوڑا؟ حضرت عمر فاروق بولے آدھا آپ کی خدمت میں لایا ہوں, آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا. اور بڑے خوش ہیں من ہی من میں کہ آج تو میں ابو بکر کے آگے نکل جاؤں گا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آئے اور جو کچھ انہیں نبی کی خدمت میں پیش کرنا تھا پیش کیا. آپ نے پوچھا ابو بکر تم کیا لے کر آئے, کیا چھوڑ کر آئے, گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑ کر آئے کہ نہیں آئے؟ قال ابقیت اللہ ورسولہ, کہا کہ اللہ کے رسول میں اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر, میں اپنے گھر کا سارا اثاثہ آپ کی خدمت میں لے کر آ گیا ہوں, میرے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کافی. علامہ ابن ہشام نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق کی آنکھوں سے آنسو آئے, زار و قطار رونے لگے اور کہنے لگے مجھے یقین ہو گیا کہ میں ابو بکر سے کبھی ماضی نہیں مارا. نبی کا آخری وقت ہے, نبی بیمار ہیں, بستر پر ہیں. صحابہ سے کہتے ہیں ابو بکر کہاں ہے, ان کو بلاؤ, لوگوں کو نماز پڑھا. بخاری شریف کی روایت تھی. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں نے کہا کہ کسی اور کو بڑھا دیجیے. ان ابا بکر رقیق القلب, ابو بکر بڑے نرم دل ہیں, نماز میں رونے لگیں گے, کسی اور کو بلا دیجیے. اللہ کے رسول نے سختی سے فرمایا نہیں, ابو بکر کو بلاؤ, بلاؤ وہی نماز پڑھائیں گے. حضرت عائشہ کہتی ہیں میرا مقصد کیا تھا کہ نبی کا آخری وقت ہے, نبی کے مصلے پر کوئی اور چڑھے گا لوگ اچھا نہیں سمجھیں گے, لوگ منحوس سمجھیں گے. میں یہ نہیں چاہتی تھی کہ یہ کام میرے باپ کو کرنا پڑے, لیکن اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے کہا نہیں, ابو بکر پڑھائیں. مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, ابو بکر کو بلاؤ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. بیماری کے پہلے اللہ کے رسول نے خطبہ دیا تھا, بخاری شریف کی روایت ہو سکتے ابو سعید خدری اس حدیث کے راوی ہیں. اللہ کے نبی نے خطبے میں فرمایا ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا و بین ما عنده. اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا کہ چاہے دنیا لے لو چاہے ہماری نعمتیں لے لو. فاختار ذلک العبد ما عند اللہ, اور اس بندے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں کو چن لیا, ان نعمتوں کا انتخاب کر لیا. اللہ کے نبی سمپل بات کر رہے ہیں, خطبہ دے رہے ہیں. فبکا ابو بکر, جناب ابو بکر صدیق رونے لگے. ابو سعید خدری کہتے ہیں فعجبنا لبکائہ, ہمیں بڑا تعجب ہوا یہ بوڑھا رو کیوں رہا ہے. ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں, ہم نے کہا کہ یہ بوڑھا رو کیوں رہا ہے, فعجبنا لبکائہ, یہ رو کیوں رہا ہے. اللہ کے رسول تو ایک بات بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا کہ دنیا لے لو چاہے ہماری نعمتیں لے لو, اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو چن لیا اور دنیا کو چھوڑ دیا. حضرت ابو بکر رو رہے ہیں, کیا بات ہے, کیا ماجرا ہے. پھر حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو المخیر. دراصل اللہ کے رسول اپنی بات کر رہے تھے کہ اللہ نے مجھے یہ اختیار دیا ہے کہ میں چاہوں تو دنیا میں اور لمبا پیریڈ میں گزار سکتا ہوں, دنیا کی نعمتیں میں حاصل کر سکتا ہوں, اور چاہوں تو جو منصب تھا میرا رسالت کا وہ ختم ہو چکا ہے, اب اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اپنے پاس بلانا چاہے. یہ اختیار اللہ کے رسول کو دیا گیا تھا. وکانا ابو بکر عالمنا, لیکن اللہ کے رسول نے اشارے اشارے میں جو بات کہی تھی وہ کسی اور کو محسوس نہیں ہوئی لیکن جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو محسوس ہوئی. اور اسی خطبے میں آپ نے یہ بھی فرمایا تھا لوگوں کان کھول کر سن لو, ان من امن الناس علی فی صحبته وماله ابا بکر, اپنے مال کے ذریعہ, اپنی صحبت کے ذریعہ, اپنے ٹائم کے ذریعہ, اپنی جان کے ذریعہ سب سے زیادہ اگر میرے اوپر کسی کا احسان ہے تو ابو بکر کا ہے, میرے اوپر ابو بکر کا احسان ہے. اور اگر میں نے اللہ کو اپنا خلیل نہ بنایا ہوتا, اگر اللہ کو میں نے اپنا خلیل نہ بنایا ہوتا یا اللہ نے مجھے اپنا خلیل نہ بنایا ہوتا تو میں ابو بکر کو اپنا خلیل بنایا. خلیل کے معنی عربی میں ہوتے ہیں گہرا دوست, جگری یار. تو فرمایا کہ اللہ کا میں خلیل نہ ہوتا تو میں ابو بکر کو اپنا خلیل بنا لیتا, ولکن اخوت الاسلام و مودته, لیکن ابو بکر سے جو دوستی ہے میری اسلام کی یہ کافی. اس کے بعد آپ نے فرمایا لا یبقین باب الا صدہ الا باب ابا بکر, مسجد کے اندر جتنے لوگوں کے دروازے بھی پڑتے ہیں اگل بغل میں سب کے دروازے بند ہو جائیں سوائے ابو بکر صدیق کے, ان کا دروازہ بند نہ کیا جائے. یہ حضرت ابو بکر کے ساتھ خاص معاملہ ہے. اور آگے بڑھیے, نبی کا انتقال ہو گیا, صحابہ کرام بے چین ہیں, دل و جان سے نبی سے محبت کرنے والے, دل و جان نبی پر نچھاور کرنے والے صحابہ کرام کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے. عمر فاروق جیسا سمجھدار صحابی, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں واللہ ما کانا یقع فی نفسی الا ذا, نبی کی موت ہو جائے میں مان نہیں سکتا, اللہ تعالیٰ واپس بھیجے گا اپنے نبی کو, اور جو کہتے ہیں نبی کا انتقال ہو گیا ان کے ہاتھ پیر کاٹ دیں گے اللہ کے لیے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس وقت مدینہ کے بالائی حصے میں اپنی کسی زمین, اپنی کسی کھیت وغیرہ میں گئے تھے. ان کو پتا چلا اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا, وہ آئے گھوڑے پر سوار ہو گئے, اور آتے ہی سیدھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. آپ کا جسم مبارک, آپ کی لاش پڑی ہوئی ہے, رکھی ہوئی ہے, چادر سے لپٹی ہوئی ہے, چہرہ کھولا, بوسا دیا, نبی کی پیشانی کو چوما اور روتے ہوئے کہنے لگے بِعَدِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ, اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہوں, لَقَدْ طِبْتَ حَيًّا وَمَيْتًا, زندہ تھے تب بھی پاک تھے, موت کے بعد بھی آپ پاک ہیں, وَاللَّهِ لَا يَجْمَعُ عَلَيْكَ اللَّهُ الْمَوْتَتَيْنِ أَبَدًا, اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر دو موت کو اکٹھا نہیں کرے گا. سب کو ایک موت آتی ہے, وہ آپ کو آ چکی ہے. اس کے بعد مسجد میں آئے, حضرت عمر فاروق کھڑے تھے, بڑے غصے میں تھے. ایو الحالف علی رسلک, اے قسم کھانے والے ٹھہر جا, بیٹھ جا. حضرت عمر نہیں بیٹھے. جب حضرت ابو بکر نے خطبہ دینا شروع کیا, آٹومیٹک بیٹھ گئے. اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ جب آپ سے بڑا کوئی آدمی گفتگو کرے تو اس کو سنیے قاعدے سے, چاہے آپ جتنے بھی اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہے ہیں, آپ سے بڑا ہے نا. حضرت عمر فاروق یہ سمجھتے تھے کہ ابو بکر مجھ سے بڑے ہیں, مقام میں بھی, مرتبے میں بھی, عمر میں بھی. جب حضرت ابو بکر بولنے لگے بیٹھ گئے. تو کیا بولا, کیا خطبہ دیا. کہتے ہیں کہ تاریخ کا یہ سنہرا خطبہ ہے, یہ وہ خطبہ ہے جو آج بھی صحیح بخاری کے صفحات پر درج ہے. اللہ کی حمد و ثنا بیان کی, اور اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا, من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات. مذاق نہیں ہے یہ بات کہنا, ایک ایسے مجمع میں جہاں لوگ صحابہ کرام جو ہے ابھی نبی کی موت کا یقین نہیں آ رہا ہوں, یہ ابو بکر صدیق ہے. کہتے سنو, جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ یہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے, ان کو موت آ چکی ہے. ومن کان یعبد اللہ فان اللہ حی لا یموت. اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ یہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے, اس کو کبھی موت نہیں آئی. اس کے بعد قرآن کی آیت پڑھی, انک میت وانہم میتون, اے میرے نبی آپ کو بھی موت آنے والی اور ان سب کو موت آنے والی. اور اس کے بعد سورہ آل عمران کی آیت کریمہ پڑھی, وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. محمد تو ایک رسول ہیں, ان کے پہلے بھی رسول گزرے ہیں, اگر ان کی موت ہو جائے یا ان کو قتل کر دیا جائے تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ؟ ٹھنڈے ہو گیا حضرت عمر صاحب, سمجھ میں آ گیا ان کو کہ بات جو حضرت ابوبکر صدیق کہہ رہے ہیں وہی صحیح. تو یہ دور اندیشی تھی حضرت ابوبکر صدیق. ابھی ادھر نبی کا انتقال ہوا ہے, ادھر ثقیفہ بنی ساعدہ میں انصاری صحابہ کرام اکٹھا ہیں کہ نبی کے بعد نبی کا جانشین کون بنے گا, مسلمانوں کا امیر کون بنے گا. مسلمانوں میں فرقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ ابھی نبی کو دفن بھی نہیں کیا گیا, صحابہ کرام جو ہے خلافت کا انتخاب کر رہے ہیں, صحابہ کرام اپنا خلیفہ چن رہے ہیں. اس کا مطلب نعوذ باللہ, یہ لوگ تو کرسی کے لالچی تھے, یہ لوگ حکومت اور گدی کے لالچی. یہ بات نوٹ کر لیجئے, صحابہ کرام اور لالچ یہ دو متضاد چیزیں. ارے ان کو کیا لالچ ہوگا جنہوں نے سب کچھ چھوڑ کر نبی کا ساتھ دیا تھا, وہ کیا لالچ کریں گے. جنہوں نے ہر قسم کے لالچ کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھا, انہیں کرسی کا لالچ ہوگا. جنہوں نے قیصر و کسریٰ کے دربار میں بادشاہوں سے آنکھیں ملا کر, آنکھیں نظریں ملا کر ان سے بات کی تھی, انہیں کرسی کا لالچ ہوگا. ہاں یہ بات صحیح ہے, نبی کا جنازہ رکھا تھا اور صحابہ کرام اپنا امیر چن رہے تھے, لیکن اس کی وجہ تھی. اس زمانے کے حالات آپ دیکھیں, نبی کا انتقال ہوا ہے, پہلی مصیبت, مدینہ میں منافقوں کا ایک پورا گروپ موجود ہے, دوسری مصیبت, مسلمہ کذاب نام کا جھوٹا نبی پیدا ہو چکا ہے اور ہزاروں اس کے سپورٹر تیار ہو چکے ہیں, تیسری مصیبت. نبی نے اپنی زندگی میں ایک لشکر کو روانہ کرنا چاہا تھا, ابھی لشکر روانہ نہیں ہوا ہے, چوتھی مصیبت. کچھ لوگوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا, مرتد ہو گئے, پانچویں مصیبت. مصیبتوں کا ایک جمع غفیر تھا. کیسے صحابہ کرام یہ گوارا کر سکتے تھے کہ مسلمانوں کا کوئی امیر نہ ہو اس سچویشن میں, اس کریٹیکل سچویشن میں, اس خطرناک حالات میں, ان خطرناک حالات میں مسلمان بغیر امیر کے کیسے رہیں گے؟ اسلام سے ایک نماز بھی پڑھنے کا حکم دیتا ہے تو کہتا ہے کسی کو امام بناؤ. اسلام تو یہ کہتا ہے سفر میں بھی جاؤ تین لوگ ہو تو کم سے کم ایک آدمی کو اپنا امیر بنا دو. اسلام اجتماعیت کا نام ہے, اسلام آزاد زندگی گزارنے کا حکم نہیں دیتا ہے. کوئی نہ کوئی آپ کا امیر ہونا چاہیے, کوئی نہ کوئی آپ کا سربراہ ہونا چاہیے. نبی کا انتقال ہو گیا, نبوت ختم ہو گئی, حکومت تو ختم نہیں نہ ہوئی, امارت تو ختم نہیں نہ ہوئی. صحابہ کرام نے اسی لیے, ابھی نبی کو دفن بھی نہیں کیا گیا ہے, پہلے اس کو طے کر لیا جائے امیر کون ہوگا, نبی کے بعد نبی کا جانشین کون ہوگا, امت کے معاملات کو کون ہینڈل کرے گا. ان فتنوں کا کون مقابلہ کرے گا؟ سقیفہ بنی سائدہ میں صحابہ کرام بیٹھے، حضرت ابو بکر صدیق گئے، ساتھ میں عمر فاروق بھی ہیں اور حضرت ابو عبیدہ ابن جرہ بھی. حضرت عمر کہتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، کہتے میں سوچ رہا تھا کہ آج تقریر میں کروں گا، میں دل میں بڑا سوچ کے آیا تھا، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے روک دیا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے روک دیا اور خود کھڑے ہو کے خطبہ دیا، اور حضرت عمر کہتے ہیں کہ ایسا خطبہ دیا کہ میں نہیں دے سکتا. انصاری صحابہ کرام کی رائے یہ تھی، منا امیر و منکم امیر، ایک امیر ہم میں سے ہو، ایک امیر تم میں سے، جیسا کہ عرب کا دستور تھا، ہر قبیلے کا ایک امیر ہوتا ہے، تاکہ بھی ایک مہاجرین کا امیر ہو جائے، ایک انصار کا امیر ہو جائے. حضرت ابو بکر صدیق نے ٹو دا پوائنٹ بات کی، کہا کہ سنو، ہم امیر ہوں گے، آپ ہمارے وزیر ہوں گے. امیر جو ہوں گے وہ قریش قبیلے کے ہوں گے، آپ ہمارے وزیر ہوں گے، آپ ہمارے مددگار ہوں گے، آپ کے سپورٹ کے بغیر، آپ کی مدد کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں لیا جائے. کیوں؟ ہم اوسط العرب دارا واعربهم احسابا، اس لیے کہ قریش قبیلے کے لوگ یہ عرب کے سب سے معزز لوگ ہیں اور حسب و نسب کے اعتبار سے سب سے خالص لوگ ہیں. اور بخاری شریف کی ایک دوسری روایت میں یہ ثبوت ملتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے اسی موقع پر ایک حدیث پڑھی تھی کہ اللہ کے نبی کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا، الائمت من قریش، کہ قریش قبیلے سے ہی امیر ہوگا. انصاری صحابہ کرام حدیث سنے چپ ہو گئے، ان کو حکومت کا لالچ ہوتا تو جھگڑا کرتے نا، ان کو کرسی کا لالچ ہوتا تو جھگڑا کرتے، چپ ہو گئے، نبی کی حدیث آئی، سرینڈر ہو گئے. اور حضرت ابوبکر صدیق نے کہا دیکھو، قریش قبیلے سے امیر چننا ہے، یہ عمر فاروق ہے، چاہے ان کو چن لو یا ابو عبیدہ ہیں، ان کو چن لو، اپنا نام نہیں لیا. حالانکہ حضرت ابوبکر صدیق جانتے تھے کہ نبی نے اپنی زندگی میں مجھے کئی موقعوں پر آگے بڑھا کے یہ اشارہ دے دیا ہے کہ نبی کے بعد نبی کا جانشین میں ہی رہوں گا، لیکن یہ صحابہ کرام تھے، اپنے نام کو آگے کرنے والے لوگ نہیں تھے کہ مجھے فلاں بنا دیا جائے، مجھے عہدہ دے دیا جائے، مجھے کرسی دے دی جائے، نہیں. کہ یہ عمر فاروق ان کو بنا لو یا ابو عبیدہ کو بنا لو. حضرت عمر آگے بڑھے، بولے انت خیرنا وسیدنا، آپ ہمارے اندر سب سے بہترین آدمی، ہمارے سردار ہیں، اللہ کے رسول کے سب سے محبوب صحابی، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. حضرت عمر آگے بڑھے، بیعت کرنا شروع کیا، سارے صحابہ کرام نے بیعت کر، حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ ہو گئے. اور خلیفہ ہونے کے بعد جو پہلا خطبہ دیا تھا حضرت ابوبکر صدیق نے، وہ ہمارے بڑے مطلب کا ہے، وہ آج کے زمانے کے حساب سے بڑی اہم چیز. لوگ آج کرسی اور عہدے اور منصب کے لیے لڑتے ہیں، یہ ابوبکر صدیق ہیں، خلیفہ ہونے کے بعد جو پہلا خطبہ دیا، اس میں پہلی جو ورڈنگ تھی ان کی خطبہ مسنونہ کے بعد، انہوں نے کہا، ایوہ الناس غلیتو علیکم ولستو بخیرکم، مجھے تمہارا حاکم بنا دیا گیا، لیکن سنو، میں سب سے بہتر نہیں ہوں، میں تم میں سب سے بہتر نہیں ہوں، یہ الگ بات ہے کہ مجھے یہ عہدہ دے دیا گیا. ان احسنت فاعینونی وان اسات فقومونی، اگر میں کوئی اچھا کام کروں تو میری مدد کرنا، اور غلط کام کروں تو مجھے سیدھا کر دینا. القوی فیکم ضعیف عندی حتی آخذ له الحق، تم میں سے جو آدمی طاقتور ہے وہ میری نظر میں کمزور ہے جب تک کہ میں اس کو اس کا حق نہ دلا دوں، اور تم میں سے جو آدمی طاقتور ہے میری نظر میں وہ کمزور ہے جب تک کہ میں اس سے جو جائز حق ہے وہ لے نہ لوں، اور جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں میری اطاعت کرتے رہنا، اور جس دن میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو چھوڑ دوں تمہارے اوپر میری اطاعت واجب نہیں. یہ حضرت ابوبکر صدیق کا پہلا خطبہ ہے. اور خلافت سنبھالنے کے بعد جب یہ معاملہ ہوا کہ اللہ کے رسول نے جو لشکر بھیجا تھا اس لشکر کو روانہ کیا جائے یا نہ کیا جائے، صحابہ کرام کی رائے الگ الگ تھی. کچھ صحابہ کرام نے کہا نہیں، ابھی مدینہ کے حالات صحیح نہیں ہیں، اس لشکر کو روک دیا جائے. نہیں، جو لشکر اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں روانہ کر دیا تھا، حکم دے دیا تھا، اسے ہم نہیں روکیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا سخت مزاج صحابی، حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ نہیں، مدینہ کے حالات ٹھیک نہیں ہیں. حضرت ابوبکر نے ان کے سینے پر ہاتھ مار کے کہا، بڑے بہادر بنتے تھے، اسلام کے معاملے میں اتنے بزدل ہو گئے، اگر مدینہ کے کتے امہات المومنین کے دوپٹے بھی اگر نوچنے لگیں گے، پھر میں نئے لشکر روانہ کروں. پھر ان لوگوں کا معاملہ آیا جو زکات دینے سے انکار کر رہے تھے. حضرت ابو بکر نے کہا میں ان سے لڑوں گا. حضرت عمر فاروق نے کہا آپ کیسے لڑیں گے, اللہ کے نبی نے تو فرمایا ہے کہ جو کلمہ پڑھ دے آپ اس پر حملہ نہیں کر سکتے, اس سے لڑ نہیں سکتے. من قال لا الہ الا اللہ, جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ دیا, کلمہ پڑھ دیا, اسما منی دماؤہم واموالہم, اس کا جان اور مال محفوظ ہو گیا, آپ کیسے لڑیں گے. حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ, اسلام میں جیسے نماز ہے ویسے زکات ہے, جو فرق کرے گا نماز اور زکات میں میں اس سے لڑوں گا. واللہ لو منعونی اناقا یؤدونها الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتهم على منعها. سنو عمر, اگر نبی کے زمانے میں بکری کا بچہ بھی اگر یہ زکات میں دیتے تھے, اور ایک روایت میں عقال کا لفظ ہے یعنی اونٹ کو باندھنے والی رسی بھی اگر نبی کے زمانے میں دیتے تھے اور آج نہیں دے رہے ہیں تو میں ان سے لڑوں گا. یہ تھے حضرت ابو بکر صدیق, بڑے نرم مزاج تھے لیکن جب شریعت کا معاملہ آیا تو بڑے ٹائٹ ہو گئے. اور مجھے حیرت ہوتی ہے اپنے نبی کے اوپر. آج ہم لوگوں کے گھروں میں پانچ بھائی ہوتے ہیں, سب کے مزاج الگ ہوتے ہیں تو باپ ہینڈل نہیں کر پاتے. گھر میں پانچ بہویں آتی ہیں, پانچ طرح کی ہوتی ہیں, پانچ مزاج کی ہوتی ہیں تو لوگ ہینڈل نہیں کر پاتے. یہاں اللہ کے نبی کے صحابہ کرام نے, ابو بکر صدیق جیسے نرم دل صحابہ ہیں, عمر فاروق جیسے سخت مزاج صحابہ ہیں, حضرت علی جیسے شجاع اور بہادر صحابہ ہیں, اسی میں سلمان فارسی ہیں جو ایران کے رہنے والے ہیں, اسی میں صہیب رومی ہیں جو روم کے رہنے والے ہیں, الگ الگ کمیونٹی کے, الگ الگ ملک کے, الگ الگ نسل کے, الگ الگ مزاج کے صحابہ کرام ہیں, اور نبی سب سے کام لے رہے ہیں, سب کی خوبیوں کو استعمال کر رہے ہیں. یہ نبی کا کمال تھا. حضرت ابو بکر صدیق کا انتقال ہونے لگا تو ان کے کپڑے جو تھے انہوں نے کہا اسی کپڑے میں مجھے کفنا دینا, پرانے کپڑے تھے. حضرت عائشہ نے کہا کہ ارے ہم آپ کے لیے نیا کفن خرید لیتے. بولے نئے کپڑے کا زندہ آدمی زیادہ حقدار ہے, جو مر گیا جسے مٹی میں ملنا ہے اسے نیا کپڑا دلا کے کیا کروں, اسی کپڑے میں مجھے دفن کرو. میرے بھائیوں, پوری زندگی حضرت ابو بکر صدیق اس لائق ہے تو اس کو ہم اور آپ نمونہ بنائیں. بہت تفصیل کا تو میرے پاس موقع بھی نہیں تھا اور وقت بھی ختم ہو گیا ہے. میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا مزید مطالعہ کریں. یہ دو جمعہ کے خطبے میں ان کی سیرت کا حق نہیں ادا کیا جا سکتا, ان کی سیرت کے ایک ایک پوائنٹ کو اگر لیا جائے تو بہت ٹائم چاہیے. لیکن چونکہ میں نے وعدہ کیا تھا عشرہ مبشرہ یعنی دس صحابہ کرام کی سیرت بیان کرنی ہے اور ابھی نو لوگ باقی ہیں, تو آج میں یہ سلسلہ یہیں پر ختم کر رہا ہوں. انشاءاللہ آئندہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کو شروع کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اپنے ان مقدس اپنے نبی کے ان مقدس صحابہ کرام کی زندگیوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے, ان کی سیرت پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے, ان کی زندگی کے جو عبرتناک پہلو ہیں ہمیں اور آپ کو ان سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں ایک اعلان یہ کرنا تھا کہ پرسوں یعنی 23 نومبر کو اسی مسجد میں عشاء کی نماز کے بعد ایک تربیتی پروگرام ہے اور اس میں مفتی نور الہدا صاحب جامعہ سلفیہ سے وہ تقریر کریں گے, نماز کا مکمل طریقہ بیان کریں گے. اسی طریقے سے میں جو ہے جنازے کے مسائل وغیرہ پر تفصیل سے بیان کروں گا, اور مولانا عمران سلفی جو ہیں وہ وضو کا مکمل طریقہ بیان کریں گے. تو بہت ہی یہ ضروری عنوانات ہیں, نماز کا طریقہ, وضو کا طریقہ, نماز جنازہ کا طریقہ, جنازہ کے اور بھی مسائل, تو ان سب پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں. آپ سبھی حضرات سے میری گزارش ہے کہ آپ لوگ اس پروگرام میں شامل ہوں, پرسوں سنڈے کو عشاء کی نماز کے بعد یہ پروگرام ہے, آپ لوگ اس میں شامل ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو دین کی باتوں کو سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے.
الحمدللہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد, قال اللہ سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.